الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذکر کی تاکید اور حکم جو قرآن و حدیث میں ہے اور ذکر کا فائدہ اس دو چیزیں بتلائی بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ذکر کا جو حکم دیا کہ کیا اس میں باری تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے یا ہمارا بتایا گیا تھا کہ ہمارا ہی فائدہ ہے ذکر کی کثرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو استحضار پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو بچائے گا. کل اس سلسلے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا یہ تو گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کے معاملے میں ذکر کا جو فائدہ تھا کہ اس ذکر کی کثرت کے نتیجے میں دل میں جو استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی ہر وقت گویا یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں, یہ چیز اس کو ہر جگہ چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو, کہیں بھی ہو, جنگل میں ہو یا شہر میں ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچا دیا. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ کثرت ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دل میں پیدا ہو, یہ بہت عظیم اور بڑا فائدہ. یہ محبت ہی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے عوامل کی بجاوری کو ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے. دنیا میں محبت کی وجہ سے بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں. عورتوں کو دیکھا ہوگا, شادی ہو گئی, شادی کے بعد تمنا کرتی ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے. اولاد جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل کے ٹھہرنے کے زمانے میں اس کی حالت خراب ہوتی ہے. کوئی تنہا بدن میں پھیلتی نہیں ہے. پریشان پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بے چین ہے, اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, وہ بھی پریشان, گھر کے لوگ بھی پریشان, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بس بیڈ پر ہی رکھو. تو بہرحال ایک تو خود یہ حالت حمل اس کے لیے ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن جو ہے جو تعبیر کرتا ہے اس کو, وہ حملت کرہن و وضعت کو کرہا, زمانے حمل کو بھی بڑی مشقت اور تکلیف سے گزارا, اور پھر جو ولادت کا مرحلہ ہے ڈلیوری کا, وضع حمل کا, وہ بھی ایک تو یہ تکلیف. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا, یہ بچہ کوئی چین سے بیٹھنے دیتا ہے نہیں, وہ تو رات بھر, سردی کے زمانے میں بچے نے پیشاب کر دی, بس ماں فوراً اٹھے گی, وہ کپڑے بدلے گی, اس کو ٹھیک کرے گی, اس کے کپڑے بدلوائے گی, نیچے جو بچھانا بچھونا ہے وہ, بیٹھ سردی کی راتیں بھی گزارنا اس کے لیے مشکل نہ, وہ کبھی ذرا سی کوئی تکلیف اگر اس کو ہو گئی وہ تو بتا نہیں سکتا کہ تکلیف کیا ہے, اور اس وجہ سے وہ روتا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ ماں کو سونے دیتا ہے. تو ایک تکلیف ہی تکلیف کا مرحلہ ہے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے, اور بڑے ہونے کے بعد بھی آج کل تو تکلیفیں ہی پہنچ جاتی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اولاد کی تمنا اور خواہش کرتی ہے ماں, اس کو کوئی آدمی نہیں کہے پگلی ہے, کیا بات ہے, تو سوچ تو صحیح. تو اولاد کی تمنا کرتی ہے, حمل ٹھہرے گا تو یہ مصیبتوں سے گزرے گی, پھر ولادت کا مرحلہ آئے گا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا, بچہ پیدا ہوگا تو پھر جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا, خود کفیل نہیں ہو جاتا, وہاں تک تیرے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے. کیا تمنا کرتی, تو ماں کیا کہتی, ارے وہ سب کچھ مجھے گوار, تو محبت بس اولاد کے ساتھ محبت ہے, اولاد کی جو محبت ہے وہ محبت ان ساری تکلیفوں کو گویا برداشت کرنے کے لیے اس کو آمادہ کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا سفر آپ کرتے ہیں, کبھی صبح جلدی کسی ٹرین میں جانا ہوا, بہت ہوا ہوگا تو آپ دیکھتے ہوں گے سورت جانے والی جتنی ٹرینیں ہیں بھری نوجوانوں, کہاں بھائی یہ سب وہ لوگ ہیں جو عرب سوا سورت جاتے ہیں اپنی ملازمت, اپنی سروس کے اوپر حاضری دینے کے لیے, ہے نا. اب یہ اتنا جلدی اٹھنا, ٹرین میں لائن میں سفر کرنا, اور اس سے بھی پہلے اٹھنے والے اٹھتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ اتوار کے دن ان کا حال معلوم کریں تو رات دن کے 12 بجے بھی وہ بستر سے اٹھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن یہی لوگ روزانہ بڑی پابندی سے جلدی سے اٹھتے ہیں, اپنا کھانا وانا تیار, گردول کر کے تیاری, سفر, صبح جانا, شام کو آنا, یہ کیا ہے, یہ کیا کہیں گے, یہ تنہا کی جو محبت ہے ان ساری تکلیفوں کو آسان کر دیتی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بقول حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ, از محبت تلخا شیریں شبت, کہ محبت کی وجہ سے جو ہے کڑوی چیزیں بھی آدمی کو میٹھی معلوم ہوتی ہیں. تو یہ محبت کی کا کرشمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عوامل کرنے کے کام, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکات ادا کرو, یہ کرو, اور دوسرے عوامل جتنے عبادات وغیرہ چاہے وہ فرائض کے قبیل سے ہو یا سنن مستحبات اور نوافل کے قبیل سے ہو, بارہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کو انجام دینے میں آدمی ایک مشقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ہیں تو نہیں کر پاتے, اب ان عوامل کی بجاوری کے ہمارے لیے آسان ہو جائے ایسا کوئی نسخہ معلوم ہونا چاہیے, اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا, آسان ہوگا. تو یہ محبت کو پیدا کرنے والی چیز بھی کیا ہے, کثرت اللہ کے ذکر کی کثرت یہی محبت کو بھی پیدا کرنے والی ہے. جتنا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی, بڑھے گی, اور یہی وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان عوامر اور احکام کی بجاوری کو آپ کے لیے آسان کرے. یہ گویا میں دوسرا فائدہ ذکر اللہ کا, کیا اللہ کی محبت کا پیدا ہو. کثرت ذکر اللہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور یہ محبت جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کو آسان کر دے گی. یہ بہت بڑا فائدہ, ورنہ شریعت کے احکام ایک ایک کر کے آدمی بجا لانے کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہے تو اس کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ جو ہے کثرت ذکر اللہ کا یہ ہے کہ ذکر خود بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی یہ توانائی ہے, طاقت, انرجی. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی صبح کو آپ جب اٹھتے ہیں, ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو کچھ چائے ناشتہ کر لیتا ہے تاکہ آگے دن کے کاموں کو انجام دینے میں اس کو طاقت اور گویا کچھ قوت حاصل ہوئی. تو دین پر عمل کے معاملے کے اندر طاقت ہو, گناہوں سے بچنا آسان ہو, نیکی کے اعمال کرنا آسان ہو, اس کے لیے دل میں قوت کا پیدا ہونا ضروری ہے. ارادوں اور ہمتوں کے اندر قوت کا بہت مرتبہ ہم سوچتے بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں, تمنا بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ارادے ایسے کمزور ہیں کہ چاہت اور تمنا کے باوجود اپنے اس ارادے کے مطابق ان کاموں کو انجام نہیں دے پاتے, گناہوں سے نہیں بچتے. بد نظری کرنے والا, جس کو بد نظری کی قباحت اور برائی کا علم ہے, وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ بد نظری سے بچے لیکن نہیں بچ پاتا اپنے تمنا کے باوجود, کیونکہ اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پیدا کی ہے, اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط نہیں بنایا ہے, دل میں اتنی قوت پیدا نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ نفس کے اس تقاضے کا اور شیطان کے اس کملے کا مقابلہ کر سکے. تو ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر, جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے نا, تو ایک پہلوان جو بادام کھاتا ہے, گھی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, مقویات استعمال کرتا ہے, کیوں؟ تاکہ جب وہاں کشتی کے اکھاڑے میں اترے گا تو مقابل کو زیر کر سکے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضیٰ کہ ہمارا حال یہ کہ رات بھر عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, اور صبح کو اٹھ کر ایک عورت سامنے سے گزری کہ فوراً بد نگاہی کے مستقیم ہو گئے. گویا رات بھر کی عبادت نے بھی ہم کو اتنی طاقت نہیں دی جس سے ہم ایک بد نظری سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ تو ایسا بھی کوئی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں شاہی پہلوان بھی ہوا کرتے تھے, یعنی بادشاہوں کے یہاں ہر چیز ہوتی تھی, پہلوان بھی ہوتے تھے, تاکہ کوئی کسی جگہ چار کو ہوئی بادشاہ کا پہلوان, تو بادشاہ لوگ ان کے اوپر بڑے جو ہے مصارف, جیسے کہ لشکر کے اوپر حکومتیں خرچ کرتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, ڈیفینس اور دفاع کے لیے, بادشاہ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی کیا, وہ سب کھلایا پلایا اور جو ہے وہ مقابل کو زیر نہیں کر سکا تو پھر ایسے پہلوان کو کون رکھے گا. تو بارہ ہم بھی اگر عبادت کریں اور مجاہدے کریں تو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ جس سے نفس ہمیں جن گناہوں کی طرف آمادہ کرنا چاہتا ہے اور جن گناہوں میں ہمیں وہ ملوث اور مبتلا کرنا چاہتا ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. شیطان کے حملوں سے, شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اسی طریقے سے نفس کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے طاقت کی, کہ ہمارے ارادے مضبوط ہوں, ہماری نیتیں مضبوط ہوں, ہماری ہمتیں مضبوط ہوں, اور ہمارے دل میں اتنی قوت پیدا ہو کہ نفس اور شیطان کے سارے زور اور کوششوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے جائیں. یہ طاقت بھی کیسے پیدا ہوتی ہے, یہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ مقوی ہے, مقوی. وہ بڑے بڑے خمیرے وہ تقویت نہیں پہنچائیں گے جو ذکر اللہ سے آپ کے قلب کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک انرجی ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے بھائی صبح کو اٹھ کر ناشتے سے پہلے یہ انرجی بھی حاصل کر لینی چاہیے, یہ طاقت حاصل کر لینی تاکہ دن بھر ہمیں جو نفس سے مقابلہ کرنا ہے, شیطان کے حملوں کو جو ہے دور کرنا ہے, اس سے یہ طاقت آ جائے. تو بہرحال یہ ذکر اللہ کی فوائد بتا رہا ہوں, یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کا جو حکم دیا تو کثرت ذکر اللہ کی یہ تین چیزیں ہوئی. ایک تو باری تعالیٰ کا استحضار, اور یہی وہ استحضار ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ہر جگہ آدمی کو بچا سکتا ہے. دوسرا ذکر اللہ کی کثرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جتنی بڑھے گی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عوامر پر اور کام پر عمل کرنا آسان. اور تیسرا ذکر اللہ کی کثرت کے نتیجے میں دل میں ارادوں میں نیتوں میں ہمتوں میں قوت پیدا ہوگی, اور یہی وہ قوت ہے جو آدمی کو نفس اور شیطان کے مقابلے میں طاقت پہنچا کر کے گویا ان کا دفاع کرتی ہے. تو اب یہ تو فوائد ہوئی ذکر اللہ کی. اب ذکر اللہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ کے مختلف شکلیں ہیں, ذکر اللہ کے مختلف شکلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کہ اس عمل کو کس طرح انجام دیا جائے. قرآن اور حدیث میں بعض اعمال وہ ہیں جن کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا, مثلاً بعض کلمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, خود لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ, یہ جتنے بھی کلمات ہیں جن کے مخصوص فضائل اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اجر کا وعدہ اور ان کے پڑھنے کی اور ان کے پڑھنے پر اللہ کی رضا اور خوشنودی اور مخصوص اجر کے حاصل ہونے کی بشارتیں آئی ہیں کتاب وہ فضائل ذکر میں سب تفصیلات, ایک تو وہ کلمات ہیں. اسی طریقے سے دعائیں ہیں, دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے ویسے تو کثرت ذکر اللہ کا حکم دیا گیا, اور کثرت کی ایک شکل تو یہ کہ آدمی اٹھ کے جب سے لے کر رات کو سونے تک تسبیح لے کر مصلی پر بیٹھ جائے تو پھر دکان کون کرے گا, تجارت کون کرے گا, بیوی بچوں کو کون پالے گا, دوسرے کام جو ہے اس کے فرائض میں سبھی ان کو کون انجام دے گا. اب کبھی تقاضے بھی کوئی کتنا ہی چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھ جائے تو ابھی پیشاب کا تقاضا تو ہو گئے, پخانے کا تقاضا تو ہو گئے, طبیعت میں جب کثرت اور سستی پیدا ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو لیٹنا اور سونا بھی پڑے گا. تو یہ گویا کبھی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو وقت دیا جائے گا اس غفلت کے وقت کے اندر تو کیا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اذکار اور دعاؤں کی شکل میں ہمیں اس کا ایک ایسا گویا یہ بتلا دیا علاج کہ ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ان حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف سے ان سبھی تقاضوں کو پورا کرنے کے دوران بھی ہم اللہ کی طرف سے غافل نہ ہوں, ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ. ایک آدمی ہے پیشاب کا تقاضا ہوا, پاخانے کا تقاضا ہوا, اب وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے بیت الخلا, اور ظاہر جب بیت الخلا جائے گا تو بیت الخلا میں بیٹھ کر تو اللہ کو یاد کرنے سے رہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا میں جانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیجیے, پھر جانے کا طریقہ بتلایا کہ اس طرح بیت الخلا جانا چاہیے, فراغت کے بعد جب نکلے تو اس طرح نکلیے اور یہ دعا پڑھ لیجیے, اسی طرح مسجد میں جانا, مسجد سے نکلنا, گھر میں داخل ہونا, گھر سے نکلنا, سونا, اٹھنا, کھانا پینا, یہ جتنے بھی طبعی امور ہیں ان طبعی امور کی انجام دہی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں ادعیۂ معصورہ مسنونہ جو وہ بتلائی, جب آدمی ان کا اہتمام کرے گا تو اس دعا کو پڑھتے وقت دھیان ہوگا کس کی طرف، جب آدمی پڑھے گا بسم اللہ اللہم من یعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا کر رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے حفاظت میں میں جائے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جو ہے مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین سے، تو جس وقت وہ دعا کرے گا دعا کا یہ مفہوم ذہن میں ہوگا اس طرح اس کا دھیان کس کی طرف ہوگا، اللہ جو ہے اب نکلا تو بھی دعا، تو دعا کی وجہ سے آدمی کا دھیان اور توجہ اللہ سے، جتنے بھی کبھی ہوں سونے سے پہلے سونے کے بعد اسی طرح دوران دوسرے کاموں کے اور اوقات کی تبدیلی، صبح ہوئی صبح کے وقت یہ پڑھو، شام کے وقت یہ پڑھو، رات کے وقت یہ پڑھو، اوقات کی جو تبدیلی اور یہ احوال متواردہ سے ثابت کیا جاتا ہے، آدمی جن مختلف حالات سے گزرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات میں اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، احوال رات احوال متواردہ، یعنی وہ حالات جو لمحہ بلمحہ اور جو ہے دھیرے دھیرے آدمی پر تاری ہوتے ہیں، آدمی اٹھا صبح کو قضائے حاجت کے لیے گیا، اپنی تجارت کے لیے گیا، مسجد میں گیا، باہر آیا، گھر آیا، کھانا کھایا، یہ مختلف جو احوال مختلف احوال تاری ہوتے ہیں تبھی یا دوسرے، تو ان حالات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بتلائی، یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی گویا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی، یہ اذکار مسنونہ، ایک تو وہ اللہ وہ اذکار جن کے لیے کوئی وقت کی تحدید اور تعین نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تمجید، تحمید، تقدیس، تکبیر سے تعلق رکھنے والے کلمات وہ تو ہمیشہ جب چاہے آدمی پڑھے، اور کچھ مخصوص دعائیں جو ہیں جو احوال متواردہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، ان دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، تو اب گویا 24 گھنٹے وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوگا، اس موقع پر حضور نے جو دعا بتلائی اگر اس کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا کے واسطے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم ہوتا ہے، غفلت کے بعد رہتا ہے، یہ گویا ادعیۂ معصورہ ہوئی، ان کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی ذکر اللہ کا ایک اعلیٰ فرض ہے، اکابر کے یہاں اس کا بھی بڑا اہتمام رہا، رمضان میں خاص طور پر، رمضان کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے اندر اس کے معمولات، اس کا ایک مقررہ یہ رہا، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، اور اسی طرح درود شریف، استغفار، یہ اور ویسے ذکر جو ہے، یہ ساری جو تفصیلات بتائی، یہ ذکر زبانی، ویسے ذکر کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر حقیقی۔ ذکر لسانی کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کو یاد کرے، وہی جو قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، ادعیۂ معصورہ ادا کرے، یہ سب یہ ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آدمی کے دل میں بیٹھ جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہے، تو یہ ذکر قلبی ہے۔ اور تیسرا ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کے اوقات آئے ہیں تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا کہ نماز ادا کریں، اس وقت ہم مسجد میں ہیں، معتکف ہونے کی حیثیت سے ہیں، ایک معتکف کے لیے شریعت نے جو ہدایتیں دی ہیں ان ہدایتوں کو ایک مسجد میں رہنے والے مومن کو، ایک مسجد کے آداب، حقوق و حدود کی رعایت کے لیے شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ان ہدایات کو بجاتا ہے، اس کا وہ فرض واجب ہو چاہے وہ سنن مسنون اور مستحب ہو، آداب کی احکام ہی کی قسم، احکام فرض بھی حکم ہی کی قسم ہے اور مستحب اور ادب جو ہے وہ بھی حکم ہی کی قسم ہے، تو گویا اللہ اس وقت ہمارے اوپر یا جو بات ہو رہی ہے اللہ رسول کی، تو اللہ رسول کی باتوں کو توجہ سے سننا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے تم بنا اللہ مجنون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه گویا اس عمل کی نیت سے سننا. اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہنے کی حیثیت سے مجھ پر اللہ کا یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی باتوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اس کے بندوں کے سامنے پیش کروں. کوئی اپنی بڑائی یا اپنا کوئی جو ہے مرتبہ ظاہر کرنا مقصود نہ ہو, بلکہ ہر موقع سے احکام. آپ دکان پر بیٹھیں گے تو دکان کے اندر بیٹھنے کے دوران, تجارت کے دوران اللہ کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تجارت کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دو. اور یہ تجارت آپ اپنی جو ہے معاش کے طور پر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جو ہے حفاظت کے لیے کرتے ہیں. قسم کے شریعت نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے, جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے, خرچ کرتا ہے, وہ یا حسن سے وہ, اور اس خرچ کرنے میں وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ ثواب کی. تو اللہ کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم متوجہ نہ ہوتا. ہر لمحے ہم مدرس ہیں, کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں تو ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے امانتداری کا جو تقاضا ہے, امانت کے اس تقاضے کے مطابق کہ بھائی ہمیں جو سبق دیا گیا اس کو کما تو اس کو تیاری کرنا, طلبہ کے سامنے ان کی پوری خیرخواہی کے ساتھ اور وہ اس کو سمجھ سکے اس انداز سے ان کو پیش کرنا اور ان کی تربیت کا بھی لحاظ کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امانت کے پیش نظر ایک مدرس کے لیے ضروری ہے. اور بعض چیزیں تو واجب ہیں, بعض مستحب ہیں. ہمارا یہ ساری چیزوں کا حق ہر موقع گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ محبت و شفقت سے جس طرح پیش آنا ہے, تو 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مومن کی طرف اللہ کا کوئی حکم متوجہ نہ ہو. وہ حکم چاہے اس قبیل فرائض ہو, اس قبیل واجبات ہو, اس قبیل سنن و مستحبات یا آدھا ہو, جو بھی یہ احکام متوجہ ہوتے ہیں اس موقع کے اس حکم کو پورا کرنا, یہ ہے ذکر حقیقت. آدمی ہر وقت اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو گھر میں ہے, بیوی بچوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے, اور یہ سوچ کر کہ مجھے جو ہے واشروح النبی معروف کا حکم دیا گیا ہے اور اس معاشرت بھی معروف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں, تو گویا یہ اللہ کے حکم کو برا. یہ دوام صاحب اسی کو سلوک اور جو ہے تصوف کا خلاصہ جو چیز حاصل ہوتی ہے, جو دوام ذکر اور دوام ہر وقت گویا آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا, کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا پورا کرتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حکم متوجہ نہ ہو. وہ ذکر حقیقی ہے, ذکر حقیقی تو وہ ہوا. یہ چیز اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے جب آدمی اس سوچ کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا, تو اس سوچ کے ساتھ سبق پڑھا رہا ہے کہ یہ میرا فریضہ اور ذمہ داری ہے اور میں اس کا پابند ہوں, مجھے ان چیزوں کا خیال, میری تو اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام کاموں کو انجام دینا. اگر اخلاص والی یہ کیفیت, احتساب والی یہ کیفیت تمام امور میں پیدا ہو جائے تو یہی ذکر حقیقی ہے. یہ تین اب پہلا درجہ ہے جو ذکر لسانی کا. ہمیں شیطان اور نفس اس پہلے درجے ہی کے اندر ہماری راہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ہم جب ذکر لسانی کا موقع ہوتا ہے اور تسبیح لے کر اللہ کا نام لینے لگتے ہیں تو شیطان یا نفس دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ عجیب آدمی ہو, زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہو, تمہارا دل تو پتا نہیں کہاں گھوم پھر رہا. وہ پارسی کا شاعر کہتا ہے, بر زبان تسبیح و در دل گاؤ پر اون چنی تسبیح کے دار دسل, کہ زبان کے اوپر تو سبحان اللہ ہے, اللہ کا نام ہے, اور دل کے اندر جو ہے گائے اور گدھے کا یعنی اپنی کھیتی باڑی کا تصور ایک کھیتی کسان کو یہی تھا، ایک تاجر کو تجارت کا خیال ہوتا ہے، فیکٹری والے کو فیکٹری کا خیال ہوتا ہے، جو آدمی جس مشغلے میں ہوتا ہے وہی تصور اس کے دل و دماغ پر طاری رہتا ہے۔ گویا وہی کہنا چاہتا ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لو اور دل میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہے، ایسے ذکر سے کیا فائدہ۔ حضرت فقیر امت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شہر کے اندر ترمیم کر دی، میں نے کوئی یہ ترمیم کی کہ بر زبان تسبیح و درزی گاؤں پر اونچنی تسبیح ہم دار کیل، ہم اونچنی تسبیح ہم دار اثر، کہ زبان کے اوپر تو اللہ کا نام ہے اور دل میں گائے اور گدے کا تصور ہے، ایسی طرح اللہ کا نام لینا بھی اپنے اندر کیا رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے۔ اس طرح بھی اللہ کا نام لوگے تو اللہ کا یہ نام لینا ضائع اور بیکار نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے آپ بھی ٹی وی نقل کیا، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بار سنا کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی بینائی نہیں رہی تھی، ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے تشریف لائے اور آواز لگائی بھائی کوئی ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے اور آپ کے چھوٹے بھائی پشپک کا مانا یحییٰ صاحب کی تربیت میں کم عمر تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب نے کہا جی حضرت میں ہوں یحییٰ اور یحییٰ، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ برائی ہوئی آواز میں جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ کوئی آدمی کسی بھی طرح اللہ بولے گا تو اللہ سے اللہ کا اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا یہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو پہنچائے گا، اثر ہو۔ یہ بات اور نہیں کہ اس کو اثر کا ادراک اور احساس نہ ہو، لیکن اثر ہو۔ تو دنیا کی چیزوں کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ املی کا نام لیں گے، لیمو کا نام لیں گے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو جب دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے نام کے اندر کوئی اثر نہیں ہوگا، جتنی غفلت سے لیا جائے وہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہ بات اور رہی کہ ہمارے قلوب کے اوپر غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور غفلت کی دھول کی تہیں اتنی جمی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ کے نام لینے کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے اس کا پتہ، ایک مکان ہے سالہ سال بنجر پڑا رہا اور اس کے اندر دھول کی تہیں جمتی گئی جمتی گئی، تو اب کوئی آدمی جھاڑو لے کے اس کو صاف کرنے کے لیے جب جائے گا اور ایک جھاڑو مارے گا تو کیا سب دھول صاف ہو جائے گی؟ ارے پتا بھی نہیں چلے گا، وہاں تو دو دو تین تین چار چار فٹ کی دھول جمی ہوئی ہے، ایک جھاڑو مارنے سے کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جھاڑو جب مارے گا تو تھوڑی بہت دھول تو دور ہی ہوگی، غفلت تھوڑی تو دور ہوگی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے جب آپ لگے رہیں گے تو وہ آپ کا لگا رہنا اور آپ کی یہ محنت اسی غفلت کو دور کرنے کا کیا بنے گی؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ایک کلو باٹ ٹاکلا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اردو میں باٹ بولتے ہیں، ایک کلو کی باٹ جو ہے اس کے لیے رکھا، اور دوسرے پلڑے کے اندر گیہوں کا ایک دانہ آپ نے ڈالا، تب گیہوں کا ایک دانہ یہ اس کا کیا پتا بھی نہیں چلے گا، دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا چوتھا ڈالا، آپ دھیرے دھیرے ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ایک دو تین چار پانچ، یہاں تک کے ڈالتے ڈالتے اگر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ایک دانہ ایسا پڑے گا جو اس پلڑے کو جھکا دے گا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آخری دانہ جو ڈالا گیا اور جس کے نتیجے میں پلڑا جھکا ہے، تو کیا اس پلڑے کو اسی ایک دانے نے جھکایا؟ نہیں، بلکہ اس دانے کے اندر گرنے پر اس کا سب دانوں کے اثر کا ظہور اب ہوا. باقی یہ ضرور ہے کہ جس طرح اس پلڑے کو جھکانے میں اس آخری دانے کا حصہ ہے اتنا ہی حصہ پہلے دانے کا بھی ہے اور تمام دانوں کا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, دعویٰ کر سکتا کہ آخری دانے ہی کی وجہ سے جھکا ہے. بس یہی حال ہے, اللہ کا نام لیتا رہے, آدمی ذکر کرتا رہے, ایک وقت آئے گا کہ دل کی غفلت دور ہوگی. یہ دھوکا نفس کا کہ کیا بردمان تصویر ہو در دل گاؤں پر چنی تصویر کے دار پر, یہ دھوکے. یہ تو ایک بات یاد رکھیے, یہ جو ذکر کے مرحلے بتائے, ذکر لسانی, ذکر قلب اور ذکر حقیقی, یہ باقاعدہ ذکر کے مختلف مرحلے ہیں. طبق کے گجراتی میں جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ اور دیے, کوئی ان کا مقام آپ طے کرنا چاہتے ہیں تو جب تک کہ پہلے زینے کو طے نہیں کریں گے وہاں تک دوسرا زینہ آپ کے قابو میں آ سکتا. پہلی سیڑھی کو پار کرو گے تو دوسری پر پہنچو گے, پہلی کو پار کیے بغیر دوسری حاصل نہیں ہو سکتی. تو گویا ذکر قلبی کا ذریعہ ہے ذکر زبان سے, ذکر جو ہے وہ دل میں اللہ کی یاد کے سمانے کا اور جمنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب تک کہ زبان سے ذکر نہیں کریں گے وہاں تک یہ کیفیت حاصل. اس لیے آپ اگر یہ سوچ کر کے بس زبان تو بھی ہو جلدی گاؤں پر ذکر کرنا توڑ دیں گے تو زندگی میں کبھی بھی وہ کیفیت چیز حاصل ہونے والی, یہ کیا ہوتا ہے. شیطان نفس ایسے جو ہے نا باتیں دل میں ڈال کر کے انسان کو نیکی کی راہ سے ہٹاتا ہے. جیسے بچپن میں ہوتا ہے بچوں کو حفظ کرایا, تو بہت سے لوگ جن کو حفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہتے ہیں ارے طوطوں کی طرح اس طرح الفاظ رٹانے سے کیا فائدہ, معنی اور مطلب تو سمجھتے نہیں. یہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معنی اور مطلب کیسے حاصل ہوگا, مانا اور مطلب ایک ایسی چیز ہے جو الگ سے پائی نہیں جاتی. کوئی بھی مانا, میں اپنے دل کے اندر جو معافی ضمیر ہے, میرے دل میں جو مفہوم ہے, اس کو اگر میں ادا کرنا چاہوں گا تو میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں دم کر دوں اور میرے دل کا وہ مفہوم آپ کے دل کی طرح بلوٹوتھ کی طرح جو ہے ٹرانسفر ہو جائے, ایسا نہیں. بلکہ میں اپنے دل کے چیز کو جو ہے جامع پہناؤں گا, کائی کا الفاظ اپنے دل میں جو ہے اس کو الفاظ میں ادا کروں گا, اپنی زبان سے ادا کروں گا. میری زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ آپ کے کانوں کے راستے سے دل تک پہنچیں گے اور وہی مفہوم جو میرے دل میں تھا آپ کے دل میں آئے. مفہوم کو براہ راست تک پہنچانے کا کوئی دوسرا طریقہ یہی الفاظ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ معنی کا نام لے کر الفاظ کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں وہ در حقیقت معنی کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اگر معنی ان کو مقصود ہوتا تو الفاظ کو یہ ضرور قدر کرتے کہ اس کے بغیر معنی ہاتھ میں آ سکتا نہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی دل میں جان نہیں ہے تو زبان سے اللہ اللہ کرنے کا کیا مطلب, تو اگر دل کے جان کی قدر و قیمت ہوتی تو یہ زبان سے اللہ اللہ کرنے پر اسی بات نہ کرتے. چلو یہی چیز دل میں بعد میں جا کر کے دھیان پیدا کرنے والی. تمہارا میں یہ ادا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ذکر لسانی زبان سے اللہ کو یاد کرنا, یہ جو مختلف شکلیں ہیں وہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا, یہ پہلا مرحلہ, پہلا زینہ, پہلا اسٹیج, پہلا پگتھیا ہے. اس پہلے پگتھیے کو جب تک کہ آپ پار نہیں کرو گے آپ دوسرے زینے اور دوسرے مرحلے پر پہنچ سکتے. اس لیے نفس اور شیطان کے ایسے وسوسوں کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر آدمی جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو دل کو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے, بعض مرتبہ ذکر میں لذت تھی, پڑھ رہے ہیں تصویر, لیکن تصویر پڑھنے کے باوجود دل میں کوئی جو ہے نا اس کی حلاوت اور لذت کا احساس, کوئی مزہ نہیں آتا. مزہ مزہ تو مزید کے بغیر آنے والا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدو کو لکھا کہ ذکر طبیعت پر بار معلوم ہوتا ہے, جب کرنے بیٹھتا ہوں جی گھبراتا ہے. تو دیکھیے محقق بہن کیا جواب دیتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ, بار ایک مشقت ہے بھائی, کسی کام کو انجام دینے میں بوجھ ہو تو یہ بوجھ ایک طرح کی کیا ہے؟ مشقت. بار ایک مشقت ہے جو نفے میں جی لگنے سے کم نہیں. ایک آدمی ذکر اللہ کرتا ہے اس کا جی لگتا ہے, تو اس جی لگنے کو تو وہ فائدہ سمجھتا ہے نہیں, ہے نا, خوش ہوتا ہے نا, مزہ ہے. تو جس طرح جی لگنا ایک نفع ہے, اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بار اور بوجھ جو محسوس ہوتا ہے یہ بھی ایک مشقت ہے, اور جس طرح وہ جی لگنے کا ایک فائدہ ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہے, اور اس کا یہ فائدہ اس سے بڑھ بات صاف. ایک آدمی کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تو بھائی جس آدمی کو نماز میں جی نہیں لگتا اور لذت نہیں ملتی, وہ بھی اگر پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو مبارکبادی دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر مزہ آتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہاں تو یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں, اللہ کے واسطے نہ کرتا ہوں. مزہ نہیں آ رہا ہے تو بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے, تو گویا خالص اللہ کے لیے عمل ہو جائے, ہے نا. اس کو ثواب ملتا ہے کہ مزے کے بغیر انجام دینے میں مشقت زیادہ ہے ثواب. اجر و کالا قدرے تابع ہدایہ میں بار بار قائم ہدایہ کہیں ایسی بات ہوتی ہے تو دلیل میں یہ بھی کہ بھائی جتنی مشقت ہوگی ہے ہوگی اس کے مطابق ثواب ملے گا. دوبارہ حضرت نے کیا ابھی جواب دیا کہ یہ بات ایک مشقت ہے اور نفے میں وہ جی لگنے سے کم. اب رہی بات جی لگنے کی, جی نہ لگے تو بھی کرتے رہو, دھیرے دھیرے آپ کی یہ طبیعت کی گھبراہٹ دور ہو کر جی بھی لگے گا. ہم آج جتنے کام کر رہے ہیں کیا پہلے دن سے سب میں جی لگا تھا؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا پابندی سے, وقت آتا ہے تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے طبیعت کو چین اور سکون نہیں ہوتا. تو جب نمازیں شروع کی تھی بچپن میں تب بھی کیا یہی حالت تھی؟ نہیں, تب تو ابا کے ڈر سے, استاد کے ڈر سے, ڈنڈے کے ڈر سے, بڑوں کے جو ہے خوف سے, اللہ کا خوف بھی نہیں, پڑھتے پڑھتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے عطا فرمائی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشقت انسان لوگ کیا سمجھتے ہیں, کسی کام کو انجام دینے میں لذت اور مزہ آوے تو یہ ہے نورانیت. نورانیت اس کا نام نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کئی اچھے خواب نظر آئے, کچھ کشت ہو, ہے نا, کچھ لذت ہو. ابھی بہن وقت بھی کم ہے نصیب آتا. تو مہاراج یہ ساری چیزیں, یہ لذت کا آنا, اچھے خوابوں کا نظر آنا, یہ اس کو نورانیت اور مقبولیت, اس کا نام نورانیت اور مقبولیت نہیں ہے, یاد رکھنا. بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا, یعنی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں, یہ ہے مقبولیت عند اللہ, یہ ہے نورانیت. اچھا خواب نظر آنا ہے نا, لذت اور مزہ کا آنا, یہ نورانیت. چاہے زندگی بھر کبھی ایک نماز میں بھی لذت نہیں آئی, لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے برابر نماز کے تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ نماز پڑھتا رہا, یہ کہا جائے گا کہ اس کو نورانیت اور مقبولیت. چاہے ایک خواب کے ساتھ نظر آئے, بہرحال یہ نورانیت کا جو معیار ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہے, ہمارے اقابر اور بزرگ اس کی تائید کرتے نہیں, ان کے یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی, یہ ہے نورانیت کا معیار. جو جس کو یہ حاصل ہو وہ اس کو حاصل ہو گئی. اس لیے اس دھوکے میں کبھی کوئی اچھا خواب نظر, ہم تو اتنے دنوں سے ہیں, آج مصیبت یہ بھی ہوگی, ایک یہ کہ اتنے دنوں سے کیا ہے وہ تو خود ہی پوچھ رہے ہیں اپنے دل سے کیا کرتے ہیں. آج تک تو پہلے والی بات بھی نہیں رہی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت ان سے کروا رہے ہیں اپنے وقت پر, اور اپنی معصیت سے ہمیں بچا رہے ہیں, یہ سب سے بڑی دولت ہے. بارہ یہ تو ذکر کے سلسلے میں جو اشکالات تھے وہ, اب اس ذکر کے اہتمام کے اندر ہمارے اکابر کا کیا طرز عمل رہا وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت.
تمام ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں, نئے آنے والے حضرات ممبر کے قریب ہو جائیں.